بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، تو ملاحظہ فرمائیے پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات کا پروگرام طے ہو رہا ہے، عباس عراقچی۔ عراق میں ہر طرح کے مظاہروں اور سڑکوں پر اجتماعات سے پرہیز کیا جائے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی۔ کامیابی کی صورت میں حکومت میں کسی کو حصہ نہیں دیں گے، اشرف غنی۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے پوری دنیا کے ساتھ تعاون سوائے صہیونی حکومت اور امریکہ کے قائد انقلاب اسلامی کے ذیل میں لکھا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے وزیر خارجہ، بیرونی ملکوں میں متعین سفیروں اور سفارتی مراکز کے سربراہوں سے خطاب میں فرمایا کہ دانشمندانہ اور سرگرم سفارتکاری سے نہایت ہی اہم سیاسی، اقتصادی، انسانی اور سماجی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، جو کسی بھی طرح کے اقدام، حتیٰ بھاری بجٹ والی اور خطرناک جنگوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات میں مظلوم کی واضح اور حقیقی معنی میں حمایت، نیز عالمی تسلط پسند نظام کی مخالفت شامل ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ساری دنیا کے ساتھ تعاون پر تاکید اور امریکی اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک امریکہ کی دشمنی اور امریکی حکومت اور امریکی کانگریس کی جانب سے ایران کے خلاف دشمنانہ اقدامات جاری رہیں گے، امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اخبار جمہوری اسلامی نے گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
آج کا دن اسلامی جمہوریہ ایران کے کیلنڈر میں یوم اسلامی استقامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حزب اللہ لبنان کے مجاہدوں نے 33 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کو انتہائی شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس جنگ میں حزب اللہ کے مجاہدوں نے 2300 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا، 160 مرکاوا ٹینکوں کو تباہ کیا تھا اور صہیونیوں کی ایک انتہائی پیش رفتہ جنگی کشتی کو سمندر میں دفن کر دیا تھا، اور اس طرح سے صہیونی فوج کی جھوٹی شہرت کو خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ اور شجاعت کے اسی لازوال کارنامے کی یاد منانے کے لیے آج کے دن کو ایران میں یوم اسلامی استقامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی صہیونی حکومت نے ایک بار پھر اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کو نشانہ بنایا، اور ان کا مقصد اسلامی استقامت کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا، اور اس بار اس کے لیے انہیں مغرب اور عرب حکام کی پوری حمایت بھی حاصل تھی، مگر ایسا کچھ ہو نہ سکا۔ عالمی سطح پر اس ہفتے بھی فلسطین اور عراق کے مسائل چھائے رہے۔ عراق میں سیاسی سطح پر بڑی تیزی سے واقعات رونما ہوئے، اور اس ملک کے صدر نے نئے وزیر اعظم کا نام پیش کر دیا، جو یقینی طور پر حکومت کی تشکیل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے قبل اسپیکر اور صدر کا انتخاب ہو چکا تھا۔ فوجی سطح پر بھی داعش کے دہشت گردوں اور عراقی فوج میں مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری رہیں، اور کچھ علاقوں میں داعش کے دہشت گردوں کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، جبکہ عراقی کردستان کے قریب ہونے والی شدید جھڑپوں کی وجہ سے بہت سے لوگ علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عراق میں داعش کے دہشت گردوں کی ریشہ دوانیوں پر خاموش تماشائی بنا امریکہ بھی میدان میں کود پڑا ہے، اور جیسے ہی داعش کے دہشت گرد عراقی کردستان کے قریب پہنچے، اس نے محدود ہوائی حملے شروع کر دیے۔ عراقی کردستان مغرب کا اتحادی ہے اور صہیونی حکومت سے بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں اور امریکہ کی جانب سے اس کی مدد خلاف توقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ داعش کو عراق میں استعمال کر رہا ہے، اسی لیے اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سے بچ رہا ہے۔
یہ تھا روزنامہ جمہوری اسلامی کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئی دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محمد احمد جعفری، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی محمد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے، میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ فرقارانہ فساد پر پارلیمنٹ میں خصوصی بحث، فسادات پر کیسے قابو پایا جائے کے موضوع پر حکمراں اور اپوزیشن میں سخت بحث و مباحثہ۔ پاکستانی حکومت مشکل میں، آزادی مارچ کو لے کر اسلام آباد چھاونی میں تبدیل، موبائل اور انٹرنیٹ ٹھپ۔ افغانستان اقتدار میں شراکت داری کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی کے عنوان سے اشرف استھانوی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، انبیاء کی سرزمین فلسطین میں غزہ پر گزشتہ ایک ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک تقریباً 2200 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پاگلپن کا شکار معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد ہو رہے ہیں، اسپتال، اسکول اور مساجد بھی ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے فضائی اور بحری حملوں میں ٹینک، بحری جہازوں، لڑاکا طیاروں اور ڈرون میزائل کا بے دریغ استعمال ایک چھوٹی سی آبادی والی علاقائی پٹی پر کیا ہے، جس کا رقبہ بمشکل 140 مربع میل ہے اور جسے گزشتہ 7 برسوں سے اسرائیلی محاصرے کے پیش نظر اب ایک کھلی جیل مانا جانے لگا ہے۔ رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں 6 جولائی 2014 کو جب غزہ میں اسرائیل کی بہیمانہ کاروائی شروع ہوئی ہے، ٹی وی پر موت اور تباہی کے لرزہ خیز اور دل کو دہلا دینے والے مناظر ہر دن سامنے آ رہے ہیں۔ پورے فلسطینی خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، سر جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور روس کے وفاداروں کی پہلی جیسی اہمیت تو نہیں رہی، اور اسرائیل کی عالمی تائید کی بھی پہلی والی حالت نہیں رہی، اس لیے اسرائیل عظمیٰ کا مستقبل بھی اتنا تابناک نہیں رہ گیا ہے۔ پھر بھی اسرائیل کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنے مشن کی تکمیل کا خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اسلامی ممالک اس کے مقابلے میں عسکری اعتبار سے کافی کمزور ہیں، اور ان میں آپسی اختلاف اور داخلی انتشار بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ بڑی طاقتیں مسلم ممالک کے مقابلے میں ہمیشہ اسرائیل کی ہی حمایت کریں گی۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ گوا میں سری رام سینا کو سرگرمی کی اجازت نہیں، حکومت کرناٹک تنظیم پر پابندی کیوں عائد نہیں کرتی، وزیر اعلیٰ گوا کا سوال۔ داعش بدعنوان انتہا پسند گروہ، مفتی اعظم مصر۔ غزہ میں نئی جنگ بندی کی مدت ختم۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے مسلم مسائل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے، جس طرح ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کر کے ہی قومیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت یا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی معاشی تنظیم اور معاشرت کے سدھار کے لیے سرگرم عمل ہو، اور کیونکہ معاشرت کی حفاظت معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ان کے واسطے بنیادی کام اقتصادی قوت و باہمی تنظیم کا رہ جاتا ہے، جس کے لیے قانونی و اخلاقی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ ایک مہذب ریاست و بااختیار اتھارٹی کی طرح جہاں دیگر فرائض انجام دے رہی ہیں، وہیں بلا لحاظ مذہب و ملت اپنے عوام کے لیے بھی روزی روٹی پانے اور بہتر زندگی گزارنے کی آسانیاں فراہم کرے، تاکہ وہ اقتصادی ترقی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ناظرین، داری آخر میں کہتا ہے، اس ضمن میں درمندان قوم کو سب سے پہلے جو کام انجام دینا ہے وہ مسلمانوں سے خوف و سراسیمگی اور مایوسی و کم ہمتی دور کر کے ان کے اجتماعی احساس کو بیدار کرنا ہے، دوسرے ان میں محنت و سادگی اور کفایت شعاری کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ جوڈیشل تقرری بل لوک سبھا میں پاس، کولجیم سسٹم کو ختم کرنے کی سمت مرکزی حکومت کی پیش رفت۔ غزہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل پر اسرائیل چراغ پا، فوج مداخلت کا کوئی امکان نہیں، فوج کے ساتھ بہتر تعلقات، پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے ہندو مسلم روابط کے نام سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے ہندو مسلم تعلقات اور باہمی بھائی چارے کے ماحول کو بگاڑنے اور پراگندہ کرنے کی کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ادھر ایک چوتھائی صدی سے اس میں شدت اور تیزی آئی ہے۔ دسمبر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت اور 2002 کے گجرات فسادات کو ان کوششوں کے منطقی نتائج کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان افسوسناک واقعہ سے پورے ملک، خاص طور پر شمالی ہند کے شہروں میں ہندو مسلم خوشگوار روابط کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے تھے، مگر گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبات میں آپسی بھائی چارے اور باہمی تعلقات پر یہ وارداتیں اثر انداز نہیں ہو سکی تھیں۔ اب سیاسی مقاصد کے لیے گاؤں اور قصبوں میں بھی ہندو مسلم یکجہتی اور خوشگوار تعلقات کو درہم برہم کرنے کے منصوبہ بند کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مظفر نگر، شاملی اور سہارنپور کے واقعات کو اس پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان واقعات سے مغرب یو پی کے گاؤں، قصبات اور شہروں میں فرقہ وارانہ خیر سگالی کو بگاڑنے کی کھلے عام کوشش کی گئی۔ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ 2002 میں رونما ہونے والے گجرات کے بدترین فسادات کا ملک کے دیگر حصوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، مگر فرقہ پرست عناصر کو چین نہیں آیا، چنانچہ ایک گروپ نے یو پی کو بھی جہنم کدا بنانے کے لیے گہری سازش کے تانے بانے بننے شروع کیے، اور جو اس کے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ضروری تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ محمد، اور ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور آئیے نظر ڈالیں پروگرام کے اس حصے میں روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ صہیونی حکومت اور امریکہ کے علاوہ پوری دنیا کے ساتھ تعاون پر تیار ہیں قائد انقلاب اسلامی۔ حزب اللہ نے علاقائی طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے، ڈاکٹر علی لاریجانی۔ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے حقوق سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، وزیر خارجہ۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی عراق میں داعش کے سینکڑوں دہشت گرد ہلاک کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراق میں فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران العظیم نامی علاقے میں داعش کے 120 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور ان سے کئی گاڑیاں اور فوجی ساز و سامان ضبط کیے گئے ہیں۔ اعلان کے مطابق اس کارروائی میں العظیم اور اس کے اطراف کے 25 گاؤں سے داعش کے دہشت گردوں کو باہر نکال دیا گیا، اور عراقی فوجیوں نے علاقے کے ساتھ گھروں میں داعش دہشت گردوں کی جانب سے لگائے گئے بموں کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ دریاسنا امریکی وزیر دفاع نے عراقی کردستان کی مدد کے لیے مزید امریکی فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بغداد کے الکرادہ علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 8 عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ یہ دھماکہ حیدر الابادی کے گھر کے قریب ہوا۔ روزنامہ رسالت نے نتن یاہو کی ٹیم کا 12واں کھلاڑی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
غزہ کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کفن بھیجنا اس ملک کے فرمان روا کی جانب سے فلسطینیوں کی واضح توہین ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب غزہ کے لوگوں کو دواؤں اور اشیاء خورد و نوش کی سخت ضرورت ہے، سعودی عرب کے فرمان روا غزہ والوں کے لیے کفن بھیج کر ایک بار پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کس حد تک صہیونیوں اور امریکیوں کے قریب ہیں۔ ویسے بھی ریاض نے لبنان کی 33 روزہ جنگ اور غزہ کی 22 اور 8 روزہ جنگوں میں صہیونی حکومت کو اہم معلومات فراہم کی تھیں، اور اس بار بھی غزہ کی جنگ میں وہی سب کچھ کیا ہے جو وہ پہلے بھی اسلامی استقامت کے خلاف کر چکا ہے۔ سن 2006 میں 33 روزہ جنگ کے دوران اور سن 2009 میں غزہ کی جنگ کے دوران ریاض نے اسلامی استقامت کے خلاف سرگرم کردار ادا کیا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ کسی حد تک چھپا ہوا تھا۔ مگر اب ایسا لگتا ہے کہ صہیونی حکومت اور سعودی عرب نے اپنے رشتوں کو واضح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برطانیہ کے معروف تجزیہ نگار ڈیوڈ ہرسٹ کا خیال ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں اسے سعودی عرب کی پوری حمایت حاصل ہے، اور ریاض غزہ کے خلاف جنگ جاری رہنے کی حمایت کرتا ہے اور اس کا مقصد حماس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ خیال اپنے ایک مقالے میں ظاہر کیا، جس پر سعودی عرب نے شدید رد عمل ظاہر کیا، اور برطانیہ میں سعودی سفیر محمد بن نواف بن عبدالعزیز اسے ایک جھوٹ اور بے بنیاد خیال قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی سفیر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈیوڈ ہرسٹ نے کہا ہے کہ یہ بہت سخت ہے کہ کوئی لندن میں سعودی عرب کا سفیر رہے، کیونکہ اس کو ان باتوں کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس سے بری صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کے کلیگ نے آپ کے بیان کے برخلاف اسے تسلیم کیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ دراصل سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ ترکی الفیصل نے ریاض اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو تسلیم کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ وہ صہیونی حکام کو ریاض کے دورے پر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے تفسیر زہرا آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا،
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اخبارات کے جائزے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 14 اگست کو تمام پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنا 68واں یوم آزادی نہایت ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتی نظر آتی ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں علامہ اقبال کا ایک شعر شامل کرتے چلیں گے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جی ہاں ناظرین، انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزادی کی یاد میں پاکستانی عوام اپنا یوم آزادی نہایت ہی جذبے کے ساتھ مناتی نظر آتی ہیں، اور گلیوں بازاروں اور گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر اس خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں مقالہ نگار نصرت جاوید کے تحریر کردہ مقالے کو، جو کہ انہوں نے جشن آزادی کے متعلق تحریر کیا ہے، اور مقالے کا عنوان ہے میں جشن آزادی مناؤں تو کیسے۔ ناظرین، مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ غیر ملکی تسلط اور غلامی سے آزادی کی خواہش کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑا عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں، اس ملک کے قیام کا سبب محض انگریزوں سے آزادی کی خواہش نہ تھا، اصل تڑپ اس بات کی تھی کہ انگریزوں کے برے صغیر سے چلے جانے کے بعد ہم لوگ ہندو اکثریت کے تسلط کا شکار نہ ہو جائیں۔ حال ہی میں اخوان المسلمین کے بنائے صدر مرسی کے خلاف ہنگاموں کا سلسلہ جلد اور پھر ترکی میں چلا، اور پھر اس کے بعد ترکی میں تقسیم اسکوائر میں جو تحریک بنی، اس کے میجورٹیزم کی جو اصطلاح ہے وہ بہت زیادہ واضح اس کو کر دیتی ہے، اور یہ اصطلاح جو ہے اس منفی رویے کو اجاگر کرتی ہے کہ جو جمہوری طریقے سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنے کے بعد مختلف رہنماؤں اور سیاسی جماعتیں اپنے مخالفین کے بارے میں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ آمریت کی بدترین شکل ہے، اور اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے استعمال کرنے والوں کو عوام کی اکثریت سے ملنے والی حمایت کا بھرپور زام ہوتا ہے۔ مصر اور ترکی میں وہاں کے منتخب حکمرانوں کی جانب سے اس رویے کے بے دردانہ استعمال نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ قائد اعظم نے اپنے لوگوں کے لیے جداگانہ مملکت کیوں چاہتے تھے، اور بات صرف جداگانہ مملکت کی ضرورت کو سمجھنے تک محدود نہیں تھی، اصل مقصد یہ تھا کہ اس جداگانہ مملکت کے شہریوں کو حق حکمرانی ملے، اور وہ اس حق کو استعمال کے ذریعے کرتے ہوئے ایسی ریاست کی تعمیر کریں جو جدید زمانے کے تقاضوں پر ہر طرح سے پوری اترتی ہو۔ اور قائد اعظم نے انگریز کی غلامی اور ہندو انتہا پسندی سے ہمیں بچا لیا تھا، اب ہمارے بنائے ہوئے حکمران مجھے اور آپ کو دہشت گردوں کے से बेबस गुलाम बनाने पर तुले बैठे हैं। इतनी तेजी से रोज बरोज अपनी जान और माल और आजादी छिन जाने के बढ़ते हुए खौफ के साए में इस बरस का 14 अगस्त मुझे उदास कर रहा है कि मैं जश्न आजादी कैसे मनाऊं। नाज़रीन शामिल कर रही हैं मोहम्मद आजम अजीम के तहरीर करदा मकाले को। मकाले का उन्वान बताते चले, 14 अगस्त को क्या हो रहा है। नाज़र मकाला निगार लिखते हैं कि हुकूमत लाख इनकार कर ले कि इमरान के आज़ादी मार्च और कादरी के इनकलाब मार्च के मिलापी अमल के ऐलान के बाद ये परेशान और बुखलाहट का शिकार नहीं हुई है तो ये पाकिस्तान की तारीख और रवां सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। आज पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो चुकी है और हर बात अच्छी तरह से समझने और सोचने के काबिल भी हो गई है कि इसकी हुक्मरानी और इसके हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है। अब मौजूदा हालात में हुकूमत अपनी कैफियत अवाम से शेयर करे और हुक्मरान खुलकर अपने जज्बात कौम के सामने बयान करें तो अगले दिनों में इन्हें किसी भी किस्म के फैसले में सुबकी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मकाला निगार लिखते हैं कि अलामा ताहिरुल कादरी ने अपने जज्बाती खिताब में इनकलाब का ऐलान जिस अंदाज से किया वो काबिले दीद और काबिले समाअत था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे शहीद करने का मनसूबा बनाया जा चुका है। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो कारकुन शरीफ बरादरान से बदला लें और इनके खानदान के किसी फर्द को ना छोड़े। मकाला निगार मजीद लिखते हैं कि जहां पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी तहरीक का 14 अगस्त को इनकलाब मार्च शुरू करने के ऐलान के बाद हुकूमती वज़रा बयानबाजी में बेलगाम नजर आते हैं तो वहीं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने भाई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 3 घंटे से ज़ायद तक मुलाकात की और इस दौरान कादरी के इनकलाब मार्च और इमरान के आज़ादी मार्च से पैदा होने वाले मुल्की सूरत हाल पर गौर करने के बाद दोनों भाइयों ने इस अज़म का आदा किया कि पाकिस्तान को इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। एहतजाज धरनों से हुकूमत खत्म नहीं होगी और हर सूरत में जमहूरियत का तहफ्फुज़ करना और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाकाम बनाना है। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर हर हाल में जारी रखेंगे और इस मौका पर अफसोसनाक बात यह है कि दोनों भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बगैर सियासी तदब्बुर और हिकमत से काम लिए ये जज्बाती फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए अब PTI के लॉन्ग मार्च से सियासी तौर पर अवामी तहरीक के इनकलाब से इंतकामी बुनियादों से ही निपटा जाएगा। नाज़रीन आखिर में अपने प्रोग्राम के हम एक शेर से अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि जिसमें शायर कहता है कि करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और इजाज़त चाहते हैं अपने तमाम नाज़रीन से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान तफ़सीर ज़हरा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
बहुत बहुत शुक्रिया तफ़सीर ज़हरा। और नाज़रीन एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुलाहिजा फरमाइए चंद कार्टून।